بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ابلیس و شیاطین کا موضوع ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا تھا. ہم گزشتہ درس میں کلمہ شیطان اور اس کے بعد اس کے جو اوصاف اور احوال قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اس کی طرف منتقل ہوئے تھے. قرآن کریم نے انسان کو زمین پر اترنے سے پہلے ایک دشمنی میں ڈالا، یعنی انسان کی دشمنی پہلے ہے اور اس کی زمین پہ زندگی بعد میں شروع ہوئی. لہذا جس کا دشمن نہیں ہے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے تکرار کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص وہ دائرہ ایمان میں زندگی بسر کرے اور شیطان سے وہ دشمنی نہ کرے. اس لیے شیطان کو عدو مبین قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ کوئی ایسا نبی گزرا نہیں ہے کہ جس کے انسان اور شیاطین میں، انسان جن و انس میں شیاطین اس کے دشمن نہ ہوں. دشمن سے بچنے کے لیے پہلا حربہ جو ہمارے پاس قرآن نے ذکر کیا وہ استعاذہ تھا، کہ جس کا بیان آپ نے سورہ اعراف کی آیات میں ملاحظہ کیا. سورہ اعراف کی جو آیات ہم نے آیت نمبر 200 اور پھر اس سے آگے پڑھی تھیں، اس میں تذکرہ قرآن کریم نے واضح طور پہ کیا کہ جب شیطان کی طرف سے نزغن، یعنی کوئی چیز باطل کرنے کے لیے، جو فساد وہ برپا کرتا ہے اس اقدام کے لیے وہ ڈالے، تو اللہ سے عوض پناہ طلب کی جائے. عوض کہتے ہیں پناہ لینے کو. اور اہل تقویٰ جب انہیں شیاطین میں سے کوئی گروہ مس کر دیتا ہے، یا طائف من الشیطان، یا شیطان میں سے کوئی شے اسے مس کر دیتی ہے اہل تقویٰ کو، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اہل فائدہ ہم مبصرون، تو وہ بصیرت پیدا کر لیتے ہیں، دیکھنے لگ جاتے ہیں. بالفاظ دیگر اگر شیطان مس کر دے انسانی وجود کو تو وہ نابینا انسانی وجود اندر سے ہو جاتا ہے. ظاہری آنکھیں تو کام کرتی ہیں لیکن بصیرت ہے، شعور ہے، ایمانی کیفیت ہے، نورانیت ہے، یہ سب چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے ربط رکھنا وہ قلوب میں نور کا باعث ہے، بصیرت کا باعث ہے، اسے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. لیکن شیطان کا شکار اگر ہو جائے تو یہاں پہ وہ نور سلب ہو جاتا ہے. اس کے ضمن میں ایک روایت تو آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے شیاطین وہ آ کے گھیرتے ہیں اور انسان کو لاچار کر دیتے ہیں، لیکن ذکر الہی کرنے سے انسان اس گردش سے باہر آ جاتا ہے. ایک حدیث ہمارے کتب میں وارد ہوئی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اس حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابو بصیر سے، امام باقر علیہ السلام سے، یہ ابو بصیر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ ثلاث من اشد ما عمل العباد، کہ جو بندے عمل کرتے ہیں ان میں تین ہیں کہ جو سب سے شدید تر ہے. بندے جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں ان میں سب سے سخت ترین اعمال وہ تین ہیں، یعنی سخت اعمال میں سے ہیں. نمبر ایک، انصاف المؤمن من نفسہ، ہی مومن کا اپنے آپ سے منصف ہونا، انصاف کرنا اپنی ذات سے، کیونکہ نفس ہمیشہ ترجیح پیدا کر لیتا ہے، حقداری کا تقاضا اپنے وجود میں برپا کرتا ہے، اور بیجا ایک تقاضا جو عدالت کی سطح سے بلند ہوتا ہے اس کی طرف نفس لے کے جاتا ہے. اس لیے انصاف المؤمن من نفسہ ہی، کہ مومن کا اپنے آپ سے انصاف کرنا. نمبر دو، مواسات المرء اخاہ، کہ بندے کا اپنے بھائی کے ساتھ مواسات کرنا، یعنی اس کی مالی مدد کرنا یا اخلاقی یا معنوی یا روحانی مدد کرنا. مواسات کہتے ہیں ایک دوسرے کے برادری کا احساس کرتے ہوئے مدد کرنا. مومن آپس میں بھائی ہے، لہذا مومنین کے درمیان برادری کا تعلق ہے، برادری ایمانی کا تعلق ہے، تو اس لیے مومنین کو ایک دوسرے سے مدد کرنا لازم قرار دی گئی ہے، ایک دوسرے سے کی خبر لینا لازم قرار دی گئی ہے۔ وذکر اللہ علی کل حال، اور تیسرا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر حال میں۔ وہو ان یذکر اللہ عز وجل عند المعصیت یہم بها فیحول ذکر اللہ بینہ وبین تلک المعصیہ وہو قول اللہ عز وجل، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل معصیہ، اللہ عز وجل کا انسان ذکر کرتا ہے، اب گناہ انجام دینے لگا ہے کہ جس گناہ کا اس نے ارادہ کر لیا ہے، گناہ انجام دینے لگا ہے، تو اس جگہ پہ اس نے ذکر جب کیا اللہ کا، تو یہ ذکر اس کے درمیان اور گناہ کے درمیان حائل ہو گیا، اور اس وجہ سے اس نے گناہ کا ارادہ تر کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ان الذین تقوا، کہ جب اہل تقوا آپس میں ملتے ہیں، ان الذین تقوا، جب اہل تقوا، مسہم طائف من الشیطان، اذا مسہم طائف من الشیطان، کہ جب انہیں شیطان میں سے کوئی گروہ یا کوئی شے مس کرتی ہے، تذکرو، تو یہ ذکر کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی شہوت انسان پہ یا غضب انسان پہ جب آتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ شیطان سرائیت ان کے ذریعے سے کرتا ہے، جب سیاہی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو شہوت یا غضب کی وجہ سے ارادہ اس نے کیا تھا گناہ کو انجام دے، اس گناہ کو انجام دینے کا جو ارادہ اس نے کیا ہے، یہاں ذکر کرتے ہوئے وہ تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، اسے اس کا انجام، اس کی قباحت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے، اس کے حاضر ناظر خدا کے سامنے معصیت، یہ سب چیزیں جب اس کے آشکار اس کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ معصیت سے کیا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ تذکروا فإذا هم مبصرون، یعنی ذکر اور بصیرت تعلق آپس میں رکھتے ہیں۔ ادھر ذکر سے مراد لسانی ذکر نہیں ہے، کتنے لوگ غصے کا اظہار، وہ کوئی نہ کوئی سبحان اللہ یا ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت یا استغفر اللہ، اس طرح سے پڑھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شہوات کا استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہہ کے، کتنے لوگ ہیں جو غضب کا اظہار کرتے ہیں استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت کہہ کے۔ لہذا ظاہری ذکر یہاں پہ قطعاً مراد نہیں ہے، بندے کے قلبی طور پہ توجہ جائے، جیسے آپ دو افراد آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تو ایک حساس موضوع پہ جب دوسرا سن رہا ہوتا ہے، تو بولنے والا اپنے سامنے کا، اور جو سامنے ہے وہ بولنے والے کی طرف توجہ کرے، یہ توجہ ذکر کہلاتی ہے۔ اگر ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں، کوئی حالت ایسی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، خالی ذکر پڑھتے رہتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے، قلب اس میں اغوا ہے۔ جیسے کل عرض کیا کہ یہاں زبان سے تو ذکر جاری ہے، لیکن قلب کیا ہے ہمارا، وہ اغوا ہے، وہ تو ہے ہی شیطان کے پاس۔ پہلے وہ قلب تو آزاد کرایا جائے، قلب کیسے آزاد ہوگا، جب وہ توجہ کرے گا اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ اصل میں وہ نورانیت پیدا کرتا ہے۔ دوسری آیت اس حوالے سے دیکھیں، ہمارے پاس دوسری آیت سورہ نحل میں موجود ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، 97 کو بھی پڑھیں تو سیاق سے ہمارے پاس ایک نتیجہ آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو بھی صالح عمل کرے، مذکر ہو یا مؤنث، صحیح، مذکر صالح عمل انجام دے یا مؤنث صالح عمل انجام دے، جو بھی صالح عمل انجام دے گا، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، یعنی ادھر مذکر مونس کی تقسیم نہیں ہے کہ اگر مرد انجام دے تو وہ زیادہ قبول ہے، مثلا بعض کا سوچتا ہے نا، مرد اعتکاف میں بیٹھے تو یہ زیادہ قبول ہے، مرد اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ زیادہ قبول ہے، خاتون پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، گزارا لائق ہے۔ قرآن واضح بیان کر رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا مذکر یا مؤنث میں سے، وہو مؤمنون وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ فقط جسمانی زندگی کا آباد ہونا، یہ تو کافر اور منافق کو بھی ظاہری جسمانی زندگی موجود ہے. حیات طیبہ یعنی اسے معنوی ایک بہترین زندگی آباد اس کے لیے ہوگی، مطمئن بخش زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں جزا دیں گے ان کے اجر کی جو بہترین انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں، جو اعمال انجام دیے اس کی بہترین جزا ہوگی. ہم ایک تفصیلی ٹاپک تمثیل کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اوپر ہر عمل اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تمثلات یا تمثیل کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں. مثلاً اگر انسان نے ایک برا عمل انجام دیا ہے تو وہ نفس کے اوپر جو اس کا اثر پڑا ہے وہ نفس کے اندر مختلف چیزیں آباد ہوں گی، کیونکہ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کہتے ہیں انسان کا اپنے ساتھ مشغول ہو جانا، غیر سے تعلق ٹوٹ جانا، اسے کہتے ہیں موت. موت کی کئی تعبیرات ہیں کہ جسے عکاسی کی گئی. موت ایک نوع کمال ہے، نقص نہیں ہے انسان کا. ہاں اس نے جو نفس کے اندر کمایا وہ نقص ہو سکتا ہے، لیکن خود موت، حیات کے بعد موت، وہ ایک کمال کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. انسان اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے اور روح انسانی پہ اس کا ایک اثر برپا ہوتا ہے، تو یہ اثر کیا کرتا ہے؟ جیسا عمل ہے ویسا اس کے اوپر ایک نوع اظہار سامنے آتا ہے. جیسا وہ عمل ہے اس کے ویسے ہی اثرات اور ویسے ہی اس کے نتائج اور آثار سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنے وجود میں نفرت کو پالا ہے، ایسے فرد کی نفرت کہ اس سے محبت کرنی چاہیے تھی، ایسے فرد کے کینہ اور بغض کہ جس سے اسے نیکی کرنی چاہیے تھی، اب یہ جو اس نے اپنے اندر نفرت کا اثر وجود دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اسی کی نفس کی سرزمین سے ممکن ہے بچھو نکلے، ممکن ہے سانپ نکلے. اب یہ خوابوں میں بھی اسے تنگ کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے تنگ کر رہا ہے، بھاگنا اور فرار کرنا چاہ رہا ہے، فرار نہیں کر پا رہا. یعنی آپ اگر خواب میں کوئی سورج، چاند، ستارے، آسمان، بلڈنگ، زمین، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ دریکھے آپ کے نفس نے ہی بنائی ہیں. آپ نفس کی سرزمین پہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ جو مختلف قسم کے وحشی درندے نکل رہی ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کے نفس کے اندر سے نکل رہے ہیں، صرف نفس کی سرزمین سے نکل رہے ہیں. ایسا یہ وہ مطلب ہے کہ من عمل صالحا، مذکر اور مؤنث کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، فہو مؤمن، جبکہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، ایمان کے ہمراہ صالح عمل. قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ مزج کیا، جوڑا ہے عمل صالح کو. فقط عمل صالح مطلوب نہیں ہے، فہو ہوا مؤمن، در حالے کہ وہ کیا ہو؟ مؤمن ہو. ایسے شخص کے لیے پاکیزہ زندگی ہے. کیا مطلب حیات طیبہ؟ حیات طیبہ یعنی اس نے اگر مثلا ایک عمل صالح نماز کو وجود دیا ہے، یا عمل صالح کسی مومن کی مدد کی ہے، خلق خدا میں سے کسی کی مدد کی ہے، یہ جو اس کا عمل صادر ہوا ہے اور اس کا اثر نفس پہ برپا ہوا ہے، نفس کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مثلا اس کے لیے بڑے پرسکون ماحول اس کے سامنے آشکار ہو جائے گا. اس کے لیے مثلا بہتی نہریں ہیں، سرسبز درخت ہیں، مختلف طرح کے جو اس کے لیے مرغوب ایک زندگی کے وسائل ہیں، وہ سارے وسائل اسے اپنی زندگی میں خواب میں نظر آ رہے ہیں یا مرنے کے بعد نظر آ رہے ہیں. بس انسان کس کا محتاج ہوا؟ ایمان اور عمل صالح کا محتاج ہوا. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے شیطان رجیم سے. یعنی شیطان انسان تک رسائی حاصل کرتا ہے ہر عمل میں. اگر انسان صراط مستقیم پر نہیں ہے پھر تو اس کی اس ولایت میں ہو گیا. صحیح، ہر انسان کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہر لحظہ چل رہا ہے، کوئی لحظہ انسان کے لیے قابل اطمینان نہیں ہے. بالفاظ دیگر موت آ کے کسی کے بارے میں 100% فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے یا ناکام انسان ہے. غیر معصوم کے علاوہ، یعنی معصوم ہستی کے علاوہ غیر معصوم کے لیے، معصوم ہستی تو واضح معصوم ہیں، عصمت کے درجے پہ شیطان یا ابلیس وہ ان کے نفس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو غیر معصوم ہیں وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، جیسے ہم گزشتہ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان سکرات موت میں ہوتا ہے، یعنی مرنے والا ہے، فرشتہ نظر آ رہا ہے یا فرشتے کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، تو آ جاتا ہے ابلیس، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری بہترین حالت، تمہارے بیوی بچے، گھر بار، یہ صحت، یہ سب تمہیں مل جائے گا، مجھے ایک سجدہ کر دو. کہے گا میں تو نہیں سجدہ کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا. وہ کہے گا آنکھوں سے سجدہ کر دو، آنکھوں سے میری طرف اقرار کر دو. یہاں پہ یہ سخت ترین مشکل ہے. اگر وہ کر دے، مرنا تو ہے اس نے، وہ ان کی طرف جب نگاہ کرے گا، اس لیے جو اپنے گھر بار، بیوی بچوں، مال دولت، اپنے آرام نمود و نمائش، ان کے لیے اپنے دین کو قربان کر کے قدم اٹھاتا رہا ہے، وہ وہاں پہ پھنس جائے گا، کیونکہ اس نے تو ساری عمر یہی ریاضت کی تھی کہ جب ٹکراؤ آ جائے، میرا مفاد، بیوی بچوں کا، اہل خانہ کا، گھرانے کا، میرا جب ٹکراؤ آ جائے تو میں نے ان کو فائدہ دے دیا، مد مقابل کو نقصان دے دیا، تو وہ اس فائدے کو لینے کے لیے لپک پڑے گا. تو خلاصہ کلام کہ انسان اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ تو ان کی وادی میں ہے، پھر تو شیاطین کا ہی لشکر ہو گیا. لیکن اگر صراط مستقیم پر ہے، مثلا راہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے، مثلا وہ مومن ہے، طالب علم ہے، مرجع ہے، تقلید مجتہد ہے جس کی تقلید کی جاتی ہے، یا اسی طرح سے مجاہد ہے، قاری ہے، حافظ ہے، کتنی ہی آپ لے آئیں، خدمت خلق کرنے والا، یہ ساری راہ ہدایت ہیں یا نہیں؟ اس نے قسم کھائی ہے، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. قرآن کریم کی سری آیت ہے کہ ابلیس نے کیا قسم کھائی کہ میں کہاں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا ہی صراط مستقیم پہ، اور گھات لگا کے بیٹھوں گا. گھات لگا کے کیا بیٹھنے کا مراد ہے، یعنی ایک لحظہ ابلیس اور شیاطین غافل نہیں ہوتے. یہ آپ کو منظر بعض جانوروں کی جو ڈاکومنٹریز ہے اس میں نظر آ جائے گا. مثلا ایک جانور ہے، بڑا آرام آرام سے چل رہا ہے، اسے اپنا شکار نظر آتا ہے، آپ کو اس طرح محسوس ہوگا کہ یہ یہاں تک پہنچتے ہوئے 2-3 سیکنڈ تو لگیں گے. اب وہ جانور وہاں سے ہی ایک چھلانگ لگاتا ہے اور 1 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے ادھر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ جو چل رہا ہے، وہ جس رفتار سے جانور چل رہا ہے، اس کے مطابق اس جانور تک پہنچتے ہوئے جو اس کا شکار ہے، ممکن ہے کہ اسے 2 منٹ چاہیے تھے، صحیح، 1.5 منٹ چاہیے تھا، یا 1 منٹ پورا چاہیے تھا آرام آرام سے وہ قریب، لیکن اس کے ادھر پہنچا تو رک گیا، اس کی نگاہ پڑی. اب اگر وہ اپنی سابقہ رفتار کے اوپر چلے تو اس کو یہ والا فاصلہ طے کرنے کے لیے حد عقل 30-40 سیکنڈ چاہیے، حد عقل. اور وہ 30-40 سیکنڈ میں قریب آئے گا تو یہ بھاگ جائے گا. مثلا ہرن ٹائپ ایک ہے، وہ فوراً، ان کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے کہ کھاتے ہوئے وہ دم سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ قریب ہے یا نہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، ادھر جب آیا تو رک جائے گا، اور انتہائی تیزی سے کہ کیمرہ وہ تیزی کو پکڑ سکتا ہے، وائلہ وہ پکڑی نہیں جاتی، اتنا دیو ہیکل جانور، وہ اس تیزی سے جھپٹتا ہے کہ وہ تیزی نہیں دکھائی دیتی. یعنی وہ جو اپنے طور پہ فرار کے چکروں میں تھا، اس کی جو ہلکی سی غفلت ہے وہ اس کو کھا گئی. یہ شیطان ہے، شیطان ایک لحظہ غفلت نہیں کرتا، وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ تھوڑی سی غفلت دکھائے میں اس کے اوپر جھپٹ پڑوں. لہذا قرآن پڑھنے بیٹھے ہم کہیں گے اب تو قرآن ہے، اب تو پاکیزہ جگہ پہ، ادھر ہی آ جائے گا. نماز ہے، نماز میں آ جائے گا. روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں آ جائے گا. دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں، حتیٰ بیت اللہ میں ہیں، بیت اللہ میں اس ٹائم بڑے بڑے جرائم وہاں کے لوگ انجام دیتے ہیں، کیونکہ برقعہ وہاں پہ عام رائج ہے، تو وہ جو مریض ذہن ہوتے ہیں، مریض قلب ہوتے ہیں، وہ بد نظری کے لیے جاتے ہی خانہ کعبہ میں. یہ عربوں میں ایک عام بات رائج ہے، آپ سعودی عرب ڈرائیوروں سے بھی پوچھیں تو آپ کو وہ یہ والی بات بتائیں گے، وہ ان کے آپس میں اس طریقے سے تعلقات بنتے ہیں. اسی طریقے سے بقیہ تمام جگہ، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، तो ये अपनों में से बन के आते हैं, जिस तरह से पहले भी अर्ज किया कि खुदकश हमलावर, वो खुदकश हमलावर अजादार बन के आता है, ऐसा है या नहीं? वो नमाजी बन के आता है। तो इसी तरीके से ये भी इबलीस भी, वो अगर हम तालिबे इल्म हैं तालिबे इल्म बन के आएगा, अगर हम मुजाहिद हैं मुजाहिद बन के आएगा, हाफिज हैं हाफिज बन के आएगा। तो जो नेकी आप अंजाम देते हैं उस बाप से आता है। इसीलिए कुरान का फायदा ही तब है कि जब पहले उस शैतान रजीम की तासीर को ख़त्म किया जाए। आप वाइल्ला कुरान पढ़ते रहे, कितने हाफिजान कुरान थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शरीक थे, कितने हाफिजान कुरान थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का लश्कर थे और बाद में उन्हीं के खिलाफ हो गए, खवारिज बन गए। ये बहुत गौर करने की चीज़ है कि खवारिज वहाबियों से नहीं उठ के आए थे, खवारिज नासमियों से उठ के नहीं आए थे, वो लश्कर अलवी से उठ के आए थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर से उठ के आए। ये मुहिम चीज़ है। लिहाजा यहाँ पे भी आपने देखा कि शैतान रजीम से अगर नहीं पनाह मांगेंगे तो फिर फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन, इसलिए कुरान जब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह का नहीं अऊज़ु बिल्लाह का हुक्म है बाअल्फ़ाज़ दीगर। इसलिए आपने बुज़ुर्ग उलमा या एक रवाज देखा होगा वो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ के आयत शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुरान की आयात में इस्तआज़ा वो शैतान के असर से, यानी इधर आपने झगड़ना है उसे, आपने इतला देनी है कि दुश्मन मुझे पता है कि तू वारिद हो सकता है, तू कभी एक आयत के ज़ैल में मेरे ज़ेहन में आ जाएगा, कभी आप मुझे पढ़ते पढ़ते मेरा ज़ेहन किसी और जगह ख्यालों में ले जाएगा, आके खूबसूरत मंजर पैदा करेगा। मुमकिन अपना नफ्स ही शैतान का भाई हो, बाहर तो शैतान तलाश ना करें, पहले पहले अपने अंदर के शैतान को तलाश करें, क्योंकि अंदर एक चिप लगी हुई है कि हर इंसान उसके वजूद के अंदर दो कान हैं, एक से शैतान की सुन रहे हैं, अब मोतबर अहादीस पढ़ चुके हैं साहब का दुरुस में, और एक से फरिश्ते की आवाज़ सुन रहा है। हर वो जहन में तसव्वुर जो खैर के ऊपर मुश्तमिल है वो फरिश्ते की तरफ से है, और हर वो अम्र के जो शर के ऊपर मुश्तमिल है वो शैतान की तरफ से मुश्तमिल है। लिहाजा अब हम कुरान पढ़ें ख्यालों में खो जाएंगे, कुरान पढ़ें फ़िरका वारियत के लिए चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे, कुरान करीम पढ़ें अगले को नीच करने के लिए, अगले को अपने सामने पस्त करने के लिए, अपनी बात को उस पर हावी करने के लिए इस्तदलाल कायम करने लग जाएंगे, यही जिन्नात भगाने हैं, फलां इस्तखारे करने हैं, फलां ये चीज़ें करनी है। कुरान करीम जिस मकसद के लिए आया उस मकसद से रोक देखे हैं, क्योंकि शयातीन ने क्या करना है, ये इज्जत और करामत की राह ना ले ले। इज्जत और करामत आज के दौर में पाकिस्तान की सरजमीन में बिलखसूस हमारे यहाँ ये कलिमात जो हैं ये ख्वाब बन चुके हैं। जब बिल्कुल तसव्वुराती बातें करनी हो तो कहते हैं हाँ ये वाली बातें कर लो, आज़ादी है इज्जत है करामत है, क्योंकि हर एक ने मफाद और खुदगर्जी का सबक पढ़ लिया है। हर कोई चाहता है कि वो बस अपने लिए करे, हर बंदे को थोड़ा सा डरा धमका दें वो उसी जगह पे उसी तरह से ज़िंदगी बसर करने लग जाता है। लिहाजा इज्जत और करामत और शरफ ये इंसान का सरमाया है। बाल्फाज़ दीगर जिस दीन से एक इंसान को इज्जत करामत शरफ आज़ादी हुर्रियत इसका पैगाम नहीं मिलता वो समझ ले कि दीन पर अमल पैरा नहीं है, क्योंकि आज़ादी शयातीन से आज़ादी, वो आज़ादी नहीं जो हमारे हुक्मरान नारे लगाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए और पूरी कौम को अपना गुलाम बनाने के लिए कलमा आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पहली दूसरी जंग अजीम में भी यही काम किया उन्होंने। आज़ादी यानी शयातीन के फंदों से आज़ाद होना, आज़ादी यानी मालदारों के माल से आज़ाद होना, आज़ादी यानी गुनाहों से इंसान का आज़ाद होना, पस्त कामों से आज़ाद होना, मतलब कुरान फरोख्त करने लग जाए, कुरान पढ़ा के पैसे लेना, मजालिस को फरोख्त करने लग जाए, मजालिस पढ़ के पैसे लेना, बारगेनिंग शुरू कर दे, इतने दोगे तो मैं पढ़ूंगा, इतने नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। दीन और तालीम इसके बाब और इसकी राह से आना और फिर एक कारोबार जमाना, दीन इस्लाम उसने बहुत सारे तरीके हलाल तरीके रखे हैं कमाने के, यही तरीका हमने इख्तियार करना है। बहुत सारे लोगों ने अल्लाह ताला ने तरीके रखे हैं कि हम तक पैसा पहुंचाया जा सके, लाजमी है कि यही तरीका हमने करार देना है। बहुत सारे मसा हदिया दे सकता है, मोहब्बत की वजह से हमें कोई कोई रकम मुंतकिल कर सकता है, हिबा कर सकता है, कर्ज दे सकता है, वक्फ कर सकता है, बहुत सारे उमूर हैं। आज आके ये कुरान पढ़ाना और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम को मिंबर पे बयान करने की रकम हम वसूल करें, क्यों तालीम फ़कत एक ज़रिया माल बन जाए, जबकि हज़ार तरीके जो अल्लाह ताला ने कमाई के रखे हैं वो हमारे पास कमाई के तरीके ना रहें। लिहाजा आपने ये मुलाहजा किया कि ये जो कुरान की आयत हमारे सामने बात बयान कर रही है, फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन, कुरान की जब तलावत करो तो शैतान रजीम से पनाह मांगो। लेकिन कब ये होगा? ज़ुबान से तो कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, शैतान रजीम से पनाह मिल जाती है, पनाह तो नहीं मिलती, क्योंकि कल्ब उसके हाथ में दिया हुआ है। अगर कल्ब से, दिल से, अपने वजूद से एहसास करें कि ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, ये अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में आ गया हूँ, ये जो कल्बी तौर पे वो अपना एहसास करेगा ये अल्लाह की बारगाह में, यानी दुश्मनों के दरमियान में है, नरखे में है दुश्मनों के, वहाँ पे अपने वजूद के अंदर के कि अल्लाह ताला तो हाजिर है ना, अल्लाह सुबहानो ताला तो खबीर है, समी है, अलीम है, बसीर है, वो अपने वजूद में ये जो एहसास करेगा कि मैं अल्लाह सुबहानो ताला के कब्ज़े कुदरत में हूँ, वो मेरी तदबीर कर रहा है, वो मुझे चला रहा है। यहाँ पे फिर मकरू मकर अल्लाह, वो अपने जितनी भी चालाकियाँ चलते रहें, एक अल्लाह का भी प्लान है, एक अल्लाह का भी मंसूबा है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह पे कितने ही खुदकश कातिलाना हमले हुए, खुदकश तो नहीं, कितने कातिलाना हमले हुए, हर हमले में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह बच गए। हमले का पता भी तब लगता एंड टाइम के ऊपर, मौके पे। एक बंदा वो ब्रीफ केस लेके आया जाया करता था, करीबी बंदा था, वाहिद बंदा था कि जिसे कभी चेक नहीं करते थे, वही बम लेके गया। तो वो जो कमरे के बाहर दरबान खड़ा होता है, जवान सा लड़का था, उसे पता नहीं क्या सूझी, उसने कहा नहीं जा सकते दिखाओ। उसने कहा कि हर रोज़ जाता हूँ, देखते नहीं हो तुम? कहते नहीं, आज दिखा के जाओगे तो जाओगे। वो उलझ पड़े आपस में, उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा जब तक नहीं दिखाओगे। तो वहाँ पे फिर वो मजबूरन वहाँ पे तू तू मैं हो गई, बहस मुबैसा हुआ, आवाज़ गूंजने लग गई। तो ये गुस्से में फिर बंदा चला गया। जब बाद में किसी मसले में पकड़ा गया तो तब उसने कहा कि अगर वो मुझे जाने दे देता तो ये किस्सा तमाम हो चुका था। लिहाजा इस तरह से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अभी इनकलाब के लिए काविशें ही की थी, दर्स दिया करते थे कुम में, तो कातिल को भेजा जो उनके बाहर निकलने से चंद कदम के फासले पे ही उसने ऊपर घर लिया हुआ था, उसी पर इन्होंने कोई ड्रामा या फिल्म भी बनाई है। वो 15 दिन रहा या एक हफ्ता रहा उधर, और जब मारने का इरादा 2-3 दफ़ा किया, हर दफ़ा ही उसका इरादा मुलतवी या कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती, यहाँ तक कि उसे जाना पड़ा। लिहाजा आपने मुलाहजा किया, इसी तरह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह कि उनके बेटे शहीद हो गए, असल मनसूबा तो उनका था, तो वो जूते ज़्यादा थे तो बेटे ने वो जूते पहन लिए और वो जो उसमें जहरीली कीले थी वो उसके पाँव में चुभी और शहीद मुस्तफ़ा खुमैनी रहमतुल्लाह वो शहीद हो गए, जबकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह उसमें महफूज हो गए। लिहाजा आपने मुलाहजा, जब अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर दें और कहें कि अल्लाह मेरी तदबीर कर रहा है, यहाँ पे शैतान के चुंगल से बाहर आ गया। अब फ़क्र से नहीं डरेगा, क्योंकि शैतान कहाँ से आता है, वो आके यही दिलासे देगा फ़कीर हो जाओगे ये काम किया तो, आखिर तुमने जीना नहीं है, तुमने अपने घर बार को पालना नहीं है, फ़लाँ आलिम को देखो, फ़लाँ को देखो, वो कितना बड़ा नाम है, तुम उससे आगे निकल जाओगे कोई इल्म में, वो भी तो मजलिस के पैसे लेके किया, मजलिस पढ़ा करता था। वो ज़माना गया कि जब अल्लाह के लिए मजालिस पढ़ी जाती थी, वो ज़माना गया जब तालीम अल्लाह के लिए होती थी, आज के दौर में ये सारी चीज़ें पैसे पे चल रही हैं। ये शैतान की बातें हैं, अंदर से उठ रही हैं, अंदर डाल रहा है कोई, सुन रहे हैं हम उसकी। फरिश्ता कहेगा कि तू जब माँ के पेट में था तो तब भी रिस्क अल्लाह देता था, जब मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था तब भी अल्लाह रिस्क देता था, जब अक्ल व शऊर नहीं था चलते फिरते हुए कि कहाँ पे घड़ा है और कहाँ पे मैंने जाना है कहाँ नहीं जाना, तब भी खुदा तुझको बचाता था। अब जब तेरे हाथ पांव कवी और मजबूत हो गए तो अल्लाह ताला का क्या रहीम होना माजी में था और हाल में नहीं है और मुस्तकबिल में नहीं होगा। आप तो ये दुआ जोशन कबीर में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुबहान तआला की सिफात नऊतुन ला तो तगैर, सिफातुन ला तो तगैर या तगैर, अल्लाह सुबहान तआला की सिफात कभी भी मुतगैर नहीं हो सकती। तो ये इसलिए खुदा की ज़ात पहले भी राज़िक थी, आज भी राज़िक है। परेशानी कब होती है? परेशानी उस वक्त होती है कि जब अपने आप को राज़िक कहे इंसान, परेशानी उस वक्त होती है कि जब अपने आप को इंसान क्या कहे, मुदीर, रब अपने आप को कहने लग जाए, मैं मुदीरियत कर रहा हूँ, मैं मुदब्बरियत कर रहा हूँ, मैं करूँगा तो निज़ाम चलेगा, मैं करूँगा तो मुझे नफ़ा हासिल होगा, मैं करूँगा तो ज़रर हासिल होगा, लेकिन वो मान ले कि नहीं, मेरा राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, वो करके देखे, वो अल्लाह की ज़ात को राज़िक माने, रिज़्क उसे हतमन मिलेगा, वो अल्लाह की ज़ात को अपना मुदब्बिर करार दे के देखे, वो अपनी ज़िंदगी में उन मराहिल पे चलता चला जाएगा कि जिन मराहिल में उसे गुजरना अपने कमाल और अपने हदफ के और मकसूद तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था, वहाँ तक वो पहुँचता चला जाएगा। ये इसलिए आपने मुलाहिज़ा किया कि फ़ैदा क़रातल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह, क़ुरान से इस्तफादा करना है तो शैतान से ताल्लुक़ तोड़ना लाजिम है। नहीं, शैतान से ताल्लुक़ तोड़ेंगे, अल्लाह की पनाह नहीं लेंगे, कल्ब को उसके वसवसों से, उसकी जीनतों से, उसके अगवा करने वाले फंदों से आज़ाद नहीं कराएंगे, तो क़ुरान करीम का यह जो क़िराअत है, ये सवाब के अलावा हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। इससे अगली आया देखें, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानु अलल्लज़ीना आमनू, क्योंकि इन्नहु लैसा लहु सुल्तान, शैतान रजीम को कोई सल्तनत हासिल नहीं है, अलल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, पीछे भी बाज़ आयात गुजर गई, आगे भी आयात बाज़ आती हैं, तकरार से ये बात बयान हुई कि मेरे खालिस मुखलसीन के ऊपर तेरा सल्तनत नहीं चलेगी, इधर भी आ रहा है कि इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन, इसके लिए कोई मुसल्लत होने की गुंजाइश नहीं है, किन के ऊपर, अलल्लज़ीना आमनू, इधर ईमान लाने वाले से फ़कत मासूम मुराद है या गैर मासूम भी हैं ऐसे? यकीनन गैर मासूम भी ऐसे हैं, वाइल्ला कुरान करीम ये बयान कर देता है फ़कत मासूम। लिहाजा इंसान खुद ये फुर्सत देता है कि आओ मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाओ, जिसने नहीं दी उसके ऊपर मुसल्लत नहीं होंगी, कभी भी कभी मुसल्लत नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये जो कुरान के करीम की आयत है, वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उन लोगों पर मुसल्लत नहीं हो सकता कि जो अपने फ़कत और फ़कत रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, जिसका तवक्कुल रब पर हो उसे ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी ख़रीदने के लिए आएगा वो अपनी तरफ उसे दावत देगा। मोमिन जब उसकी तरफ देखेगा तो कहेगा कि क्या तेरी तरफ हर चीज़ बका में है? कहेगा नहीं, मेरी तो हर चीज़ बाकी नहीं है, क्योंकि जब तू देता है तो कमी हो जाती है, वो कहेगा हाँ कमी हो जाती है, जो तेरे पास मौजूद है और जो तू मुझे अता करेगा वो फ़ानी है या नहीं, वो तो फ़ानी है, तो फिर कहेगा तुझ पे मैं कैसे एतमाद कर सकता हूँ, तेरे पास तो खुद बाकी रहने वाली नहीं है, तेरे पास तो खुद महफूज रहने वाली नहीं है, तेरे पास तो मुझे देगा और बच जाएगी, और बच जाएगी तो तेरी अपनी मिल्कियत में तुझे फिक्र लाहिक हो जाएगी, मैं जिस मालिक के ऊपर एतकाद रखता हूँ वो तो यबका ला यफना है, कभी फ़ानी नहीं होता, वो ज़ात तो ऐसी है कि अता करता है तो उसकी मिल्कियत से कुछ कम नहीं होता, उसका कुछ खर्च नहीं होता, वो तो मिल्कियत उसी तरह बाकी रहती है उसकी। लिहाजा मोमिन को ख़रीदा नहीं जा सकता, ख़रीदा उसे जा सकता है कि जो अंदर से ईमान को खो देता है, अगर ईमान को खो दे ख़रीदा जा सके, मसलन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह, उन्हें ख़रीदा जा सकता था, बच्चे को कुर्बान कर दें, वो कहेंगे बच्चे को कुर्बान करो, मिल्लत की बात आ गई, अजीज़ करीब साथियों की बात आ गई, लेकिन वो देखें बुढ़ापे में एक कवी जज्बे और कवी दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में इस्तकामत के साथ मौजूद है इस राह पे, यानी किस चीज़ ने उनके अंदर ये इस्तकामत बरपा कर दी, शिद्दत तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल था, उन्हें एतमाद था अल्लाह की ज़ात के ऊपर। लिहाजा ये है कि जो ये मोमिनीन का ग्रोह होता है, इनके ऊपर तो कुरान की आयत वाज़े कह रही है शैतान नहीं आएगा, बस अगर हमसे कोई पूछे शैतान से बचने का तरीक़ेकार क्या है, हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो सके, हमारे ऊपर गलबा ना हासिल कर सके, हम क्या उसे जवाब देंगे, हम कहेंगे इस्तेआज़ा करो। ठीक है, इस्तेआज़ा का क्या मतलब, कहेंगे अपने कल्ब को शैतान से आज़ाद कराओ, उसकी जीनतें हैं तुम उन जीनतों से सरफ़ नज़र करो, उसने बहुत सारे ख्याल, तमन्नाएं, ख्वाहिशात भड़काई हुई हैं। उसने तो बड़े बड़े मुज्तहदीन को गिरा दिया, बड़े बड़े मुजाहिदीन को गिरा दिया। हम तो कोई चीज़ ही नहीं है इस राह में। बड़े बड़े आबिद जिनकी इबादतों से दुनिया भर के लोग मुतासिर होते थे, बाज़ मुस्तजाबु दावात थे, जैसे बलाम बाऊर का वाकया। मुस्तजाब दुआ करता था, कबूल हो जाती। मैं दुआ करेगा, या अल्लाह बादल आ जाए, बादल आ जाते। दुआ करता था, या अल्लाह इसको सेहत याब कर दे, अभी बाहर नहीं निकलता था, सेहत याब हो जाता था मरीज। इनको गिरा दिया इस इबलीस और शयातीन ने। क्यों गिरा दिया? इसकी जीनतों की तरफ तवज्जो की। लिहाजा आपने मुलाहजा किया कि इस्तेआज़ा, इस्तेआज़े में फ़कत अऊज़ु बिल्लाह इस माना में ना हो कि मैंने ज़ुबान से अदा किया तो महफूज हो गया। ज़ुबान से अदा करके देख ले, खाली महफूज नहीं होगा। जो ज़ुबान से जारी कर रहा है, जारी करने से पहले अपने कल्ब में उसको वजूद दे, अपने कल्ब में अपने वजूद को कहे कि अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, ये तो तेरी मिल्कियत है, इबाद तेरे हैं। इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर, तू हर शय पे कादिर है, तू समीय अलीम है, देख रहा है, जानता है। अब वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं ज़ईफ़ फ़कीर नातवान इंसान क्या कर सकता हूँ। बस पहली चीज़ ये एहसास है इस्तेआज़ा। दूसरी चीज़, कैसे शैतानी रजीम से बचेंगे? क्योंकि हमारी असल लड़ाई किससे है? शैतान रजीम से। वो ही बंदों को सामने लाता है दुश्मन बना के। वाला तो कुर्रे अर्ज़ पे बनी आदम का आपस में रिश्ता औलाद आदम और बरादरी का है। हमारे दो रिश्ते हैं आपस में, एक है आदम अलैहिस्सलाम, सबका बाप एक है आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा रिश्ता क्या है? ईमानी रिश्ता, बरादरी का है। बरादरी ईमानी है और एक बरादरी नस्बी है। इन ये दो रिश्ते आपस में हैं, लेकिन अगवा करके चेहरा बनी आदम का है, पीछे शयातीन बोल रहे हैं। जैसे नहजुल बलागा में कल हमने पढ़ा कि शैतान ने अपने लश्करों को जमा कर दिया है और सफ़ों को बिछा दिया है, और अब ये उसके इशारों के ऊपर सारी हरकतें करते हैं। शैतान ने इनके नफूस के ऊपर आके अंडे दिए हैं जिनसे बच्चे निकले हैं। अब ये जब बोलते हैं तो ये नहीं बोल रहे, वो पीछे से शैतान बोल रहा है। ये नहीं देख रहे, पीछे से शैतान देख रहा है। यही है कि ये अगवा शुदा नफ्स है। बस पहली चीज़ इस्तेआज़ा होगी। दूसरी चीज़ क्या हो गई? ईमान। ईमान की तरफ बंदा बढ़े, ईमान को वजूद दे, ईमान को मांगे अल्लाह ताला की ज़ात से। अगर ईमान नहीं मांगेगा, ईमान का मुतालबा नहीं करेगा, तो हमारे ये चंद दर्स पढ़ने से तो ईमान नहीं आ जाएगा ना। कुरान पढ़ने से अगर फ़कत तिलावत कुरान से ईमान आ जाता तो खवारिज नहीं होने चाहिए थे, कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं होने चाहिए थे। ये दोनों यहूदी और ईसाइयों से तो नहीं उठ के आए, ये तो इन्हीं मशहूर कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे ना। एक ही कबीले के बाज़ अफराद किए हैं लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, बकिया कहाँ पे हैं? लश्कर यजीद में। एक ही कबीले के, एक ही ख़ानदान के। लिहाजा ज़्यादातर अफराद तो कूफा से ही आए थे, वहाँ से तो नहीं, दमिश्क से तो फौज लेके नहीं आए वहाँ पे। कूफा से सारी की सारी फौज बनी जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इसी तरह खवारिज हैं, ये तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का नारा लगाने वाले और अपनी गर्दन कटाने वाले थे, सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन थे। क्योंकि इनके यहाँ गुनाह कबीरा सबब बनता था ईमान से क्या इस्लाम से दह निकल जाए, तो इसलिए ये जंग से फरार नहीं करते थे, यू डट के जंग लड़ा करते थे। बाज़ है ना, उनके पास टोटल मेयार ही होता है डट के जंग लड़ना। डट के जंग तो खालिद बिन वलीद भी लड़ा करते थे। डट के जंग जो है वो तो बड़े बड़े कुफार मरहब जैसे जो रऊसा कुफार थे वो भी जंग लड़ते थे, खवारिज भी डट के जंग लड़ते थे। हाँ, एक सिफत अच्छी है, हम उसे बुरा से बुरी सिफत नहीं कहते, अगर ये सिफत ईमान पर खड़ी हो तो अच्छी है। अगर ये सिफत ईमान के दोष के ऊपर नहीं है तो बदमाशी है। ये तो तागुतियत है, ये तो फिरौनियत है। ईमान है कि जो नूर को वजूद देता है, हर सिफत के अंदर जला बख्शता है, नूर ले आता है। ईमान हटा दें तो फिर तालीम भी क्या हो जाएगी? ये भी एक जरिया दहशतगर्दी है। फिर क्या है? तलवार भी क्या है? जरिया दहशतगर्दी है। तालीम भी दहशतगर्दी और ये तलवार भी दहशतगर्दी का जरिया है। ईमान है कि जो अमन को लेके आता है, इस्लाम है जो सलामती को लेके आता है। इसलिए दोनों नाम बहुत खूबसूरत हैं।
اللہ سبحانہ وتعالی اس دین کا نام کیا ہمارے لیے قرار پایا دین کی زبان میں؟ اسلام. جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہونی چاہیے. اگر ادھر اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہے، اسلام کے نام پہ گردنیں اڑانا ہے، تو پھر اسلام نہیں ہے. ایمان امن کو لے کے آتا ہے. لہذا آپ نے دوسری خصوصیت کیا دیکھی؟ ایمان مہم ہے. تیسری چیز، اللہ پر توکل. قرآن کا آپ موضوع اٹھائیں توکل، آپ حیران ہوں گے اتنی کثیر آیات توکل پہ. اتنی کثیر آیات آپ کو صبر پہ نہیں ملیں گی، اتنی کثیر آیات آپ کو شجاعت کے اوپر نہیں ملیں گی، اتنی کثیر آیات رکوع سجود ان دونوں پہ نہیں ملیں گی. کیونکہ توکل نشاندہی کرتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں. کون ہے اس کا آقا؟ توکل بتاتا ہے. جیسے بچے کو کس پہ اعتماد ہوتا ہے؟ باپ پر اعتماد ہوتا ہے یا انکل کے اوپر اعتماد ہوتا ہے؟ کیوں باپ کے اوپر ہے؟ کیونکہ باپ سے لے رہے ساری چیزیں. اسے پتہ ہے مانگوں گا دے دے گا، میرے نفع کے لیے قدم اٹھائے گا، میرے نقصان کے لیے حرکت نہیں کرے گا، مشکل میں میرے کام آئے گا، مشکل میں مجھے بچائے گا. تو وہ شدت سے اعتماد کرتا ہے. ہزاروں لوگ اسے ایک ہی سطح کے دکھائی دے رہے ہوں، تب بھی باپ کی طرف جائے گا. اعتماد ہے، اندھا اعتماد ہے اس کے اوپر. لہذا اعتماد بتاتا ہے کہ اس کا آقا کون ہے، اس کا مولا کون ہے. اس لیے جس کے پاس توکل ہوتا ہے، اس کے قدم نہ عمراء کے سامنے لرستے ہیں، نہ کرنیلوں جرنیلوں سے اس کے وجود میں تھر تھری پیدا ہوتی ہے، کانپنے لگتا ہے، نہ موت کے آثار دے کے اس کے وجود کے اوپر لرزش آتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے فقر اور غربت اور سختی کے حالات اس کے وجود کے اندر زلزلہ برپا کرتے ہیں. توکل انسان کو محکم شخصیت عطا کرتا ہے. اس لیے جہاں پر بھی آپ جب تجزیہ تحلیل کریں، یہ ان تین چار چیزوں سے عاری پائیں گے بندے کو. ہو نہیں سکتا کوئی ان تین چار چیزوں میں محکم ہو پھر آپ اس کا کوئی نقص اٹھا کے لے کے آئیں. نہیں آپ کو دکھائی دے گا بندہ. اگر ایک بندہ مثلا فروخت ہو جاتا ہے، ایک بندہ جو ہے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک بندہ بے وفائی دکھاتا ہے. وفا تو آج کے دور میں ناپید ایک قسم کی ہو چکی ہے. جبکہ شیعہ کا تعارف آپ روایات اہل بیت علیہم السلام میں دیکھیں، وہ وفا سے کرایا گیا ہے. عہد و پیمان تو فطرتاً ہم نے باندھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا فطرت میں ہمارا عہد و پیمان کس سے؟ توحید سے، نبوت سے، امامت سے، قیامت سے. زمین پہ آگے کیا کرنا تھا ہم نے کام؟ زمین پہ تو وفا کرنی تھی ہم نے. لہذا تشیع کس سے پہچانی جاتی ہے؟ وفا سے. یہی ہمارے پاس مختلف دعاؤں کے بھی کلمات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے ایسی ذات بنا دے کہ میں وفا کروں تجھ سے، تجھ سے وفا کروں. خلاصہ کلام، توکل محکم شخصیت دیتی ہے، ٹھوس شخصیت دیتی ہے. توکل بتاتا ہے کہ آقا کون ہے. توکل بتاتا ہے اگر کسی غیر اللہ پہ توکل کیا وہی اس کا آقا ہے. غیر اللہ پہ توکل کیا، ایمان کی مقدار بھی پتہ لگ جائے گی کہ تیرے اندر ایمان کی مقدار، تو کتنا اللہ کو رازق سمجھتا تھا، کتنا اللہ کو خالق سمجھتا تھا، ایمان کی مقدار بھی اس کی پتہ لگ جائے. ایسی شخصیت ہو تو شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو راہ بند ہو گئی. لہذا اس سے اگلی آیت دیکھیں، انما سلطانہ، انما سلطانہ، اس کی سلطنت فقط اور فقط ہوتی ہے کس پر؟ بس یہ تو بتا دیا، انہ لیس لہ سلطان. کیونکہ اصل یہی ہے، اسے کیوں مقدم اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ شیطان کی ہمارے اوپر نہیں ہے سلطنت. ہم شیطان کی قبیل سے نہیں ہے کہ وہ مسلط ہو جائے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبیل سے ہیں. لہذا شرف اور بزرگی وہ اللہ کی اطاعت کی اساس کے اوپر ہے. لہذا پہلے کیا بیان کی؟ انہ لیس لہ سلطان. ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے، شیطان رجیم کے لیے کوئی ہمارے اوپر مسلط ہونے کی گنجائش نہیں ہے. کس شرط پہ؟ علی الذین آمنوا، ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، توکل اپنے رب پہ کیا. پھر قرآن بیان کر رہے ہیں، ہاں انما سلطانہ، صرف اور صرف اس صورت میں اس کی سلطنت ہمارے اوپر آ سکتی ہے. کس صورت میں؟ ان لوگوں کے اوپر اس کا مسلط ہونا ہوتا ہے، علی الذین یتولونہ، جو تولا اس سے کرتے ہیں، محبت شیطان سے کرتے ہیں. اس ٹائم تو ہمارے ملک میں ایک فساد اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو شیاطین ہیں ان سے محبت دین ہی کے نام سے ہوتی ہے. جیسے خان صاحب کی اب دعائے جوشن کبیر میں قربتاً لے عمران خان دعائے جشن کبیر پڑھی جانے لگی ہیں. یعنی جن پارکوں کے نام زمان تھے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے وہاں پہ وہ حق تو یہ بنتا تھا, لیکن جو اس زمانے کے تواغیت ہیں ان کے تذکروں کے اوپر وہاں پہ لیال القدر اور ایام رمضان المبارک اس کے پروگرام منعقد ہونے لگ جائیں. لہذا یتولونہ تولا اللہ تعالیٰ نے نہ رکھے سوائے اپنی ذات کے یا جو اللہ کے اولیاء ہیں. جس طرح ایمانی ایک برادری ہے اسی طرح سے تولا کی اساس بھی اولیاء ایمانی ہیں جن کے درمیان محبت کا رشتہ ایمان کی اساس پر ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی علاقے سے ہو, ایک ہی بھائی ہو, ایک ہی خاندان کے ہو, جیسے نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, یہ وہ صحیح طرح سے احساس کر سکتا ہے کہ جس نے ہمارے لیے تو یہ مورد آیا ہی نہیں, لیکن جو جملہ سنانے لگا اس کا احساس وہ کر سکتا ہے جس کے لیے یہ مورد آیا ہو اور اس نے استقامت دکھائی ہو. امام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اپنے ہی بھائی چچا باپ سے لڑا کرتے تھے اور ان سے لڑائی کرتے ہوئے کبھی ہم ضرب کھاتے کبھی وہ ضربے کھاتے, اور جب ہم انہیں قتل کرتے تھے تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نسبی برادری کا تعلق تھا, ایمانی برادری کا تھوڑی تعلق تھا. یہ جو تولا اور محبت تھی یہ تو نسب سے آئی تھی, نسب کی محبت تو ضعیف ہونی چاہیے, ایمان کی محبت غالب تھی ان پہ. ایمان غالب ہو تو وہ محبت کرے گا تو ایمان کی اساس پہ, ایمان نفس کے اوپر غالب ہو تو دشمنی کرے گا ایمان کی اساس پہ, ایمان غالب ہو تو برادری کرے گا ایمان کی اساس پہ. یہ دین کا تقاضا ہے, ایمان کی اساس کے اوپر قدم اٹھائیں. اس کے مقابلے میں ہزاروں مکتب بنے آج کے دور میں, نیشنلزم بنا جسے آپ کہتے ہیں وطن پرستی, وطن ہماری ماں ہے, ہماری یہی جو دفاعی ادارے ہیں, جب انہوں نے ایمان کا درس پڑھا تھا پاکستان بن گیا. ہزاروں قربانیاں دیں کرے ارض کے اوپر ایران سے پہلے دین اسلام کی خاطر اس سرزمین کے اوپر قربانی دی, اور قربانی دینے والے بھی آج کی اصطلاح میں انڈیا کے مسلمان تھے, نہ کہ پاکستان کے مسلمان, یہ تو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے. لاکھوں قربانیاں دیں اور اتنی عظیم اور دردناک ترین قربانیاں, لیکن ایمان میں لغزش نہیں آئی. ایمان کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی کہ پاکستان وجود میں آ گیا. لیکن یہ ہمارے دفاعی اداروں نے جب اپنے وجود کے اندر سودا کر لیا, اپنے افکار اور نظریات کا, اپنے اعتقاد کا سودا کر لیا اور یہ سبق پڑھ لیا, دھرتی ہی جی ماں ہوتی ہے تو اس ماں کو فروخت کرنے والے سب سے بڑے اسی کے بیٹے نکلے, یہ جو ہمارے چیف اوپر آ کے بیٹھتے ہیں, یہ جو کرنیل اور جرنیل آ کے بیٹھے, انہوں نے سودا کیا ملک کا سب سے آگے. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ جو چیف صاحب ہیں ہمارے, انہیں سب سے زیادہ خطرہ کیا, انہی کا بیان ہے مجھے اپنے فوجیوں کا خطرہ, کوئی مجھے مار نہ دے. جیسے بقیہ ممالک میں بھی اسی طرح فوج کے بندوں نے فوج کو مار دیا, تو ضیاء الحق کو کسی عوامی بندے نے تو بم فٹ نہیں کیا اس کے جہاز میں, فوجی نے جا کے بم فٹ کیا. پاکستان کی سرزمین بھی عجیب ہے, جو سب سے چوٹی کے افراد ہے قوت کے اعتبار سے وہی قتل ہیں. لیاقت علی خان وزیر اعظم صاحب قتل, قائد اعظم کا بھی کہتے ہیں قتل لیا. اچھا اس کے بعد بھٹو, وہ خود چل کے گیا, ایسا پریشرائز اسے کیا, خود پھندے پھانسی کے اوپر چل کے گیا. فرار ہو سکتا تھا, نہیں فرار ہوا, اسے پتا تھا جہاں فرار ہوں گا مار دیا جاؤں گا. بے نظیر بھٹو قتل, ضیاء الحق قتل, ان سے اوپر کے آپ بندے لے کے آئیں کون ہیں؟ جب غلط نظریے کو پڑھ لیں, اعتقاد میں آپ جب باطل پن کو لے کے آ جائیں, تو جو قوت آپ کے پاس ہو, ایٹم بم بھی کیوں نہ آپ کے پاس ہو, اس طرح سے چیل و خار قوم ہوتی ہے کہ بجلی نہیں ہے ادھر. یعنی جو ایک بم کئی سو سال پوری کی پوری ملت کو بجلی دے سکتا ہے, وہ قوم بیچاری بیٹھی ہے بجلی نہیں ہے, ابھی آٹے کے لیے ترس رہی ہے. کتنے ہمارے علاقے ہیں کہ آٹے کی اوپر جھپٹ رہے ہیں, آٹا ہی نہیں ہے کھانے کے لیے. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ جب فروخت کر دیں اپنے افکار ایمانی کو,
تو پھر یہ حال ہوتا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، تولہ کیا انہوں نے، محبت کی، خود شیطان سے جا کے گلے لگائے۔ ابھی جیسے ہمارے ملک کے اندر ان سیاسی حکمران جانتے ہیں کہ ان کی سابقہ زندگی بھی شیطانی تھی اور حالیہ زندگی بھی شیطانی ہے ان کی، اور ان کے خوش نما شعار جو اچھے اچھے الفاظ والے ہیں، یہ شعار اپنی حاکمیت اور سیاست کو چمکانے کے لیے ہیں، لیکن جا کے تولہ کرتے ہیں اور مومنین کے خلاف کیا کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مومنین کے خلاف دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ یتولونہ، جہاں تولہ شیطان سے ہوئی، شیطان مسلط ہو جائے گا۔ والذین ہم بھی مشرکون، اور وہ لوگ، ممکن ہے کہ یہ حالیہ بھی ہو کہ جبکہ، اور اسی کے وہم بہی مشرکون، یہی شیطان ہے، اسی کی سلطنت کے ذریعے یہ لوگ شرک انجام دیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے ایک آیت دیکھی۔ اچھا، اس کے علاوہ دو آیات ہمارے پاس استعاذہ کے حوالے سے رہ جاتی ہیں، کہ بقیہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پڑھوں گا تیزی سے، خطبہ قاسعہ، اس سے ہم ایک حصہ پڑھ لیں تاکہ حدیث سے بھی جو ہمارا استفادہ ہے وہ کامل ہو جائے۔ البتہ اس میں تشریح نہیں کی جاتی، تشریح آپ کی خدمت میں گزر گئی ہے، کہ ابلیس اور شیاطین سے تولہ ان میں کھینچ کے لے جائے گا۔ باہر شیاطین کو نہ تلاش کریں، سب سے پہلے کہاں شیطان کو تلاش کریں، اپنے نفس کے اندر۔ باہر کے پکڑ کے کیا کرنے ہیں، اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے ہی پھینک رہے ساری چیزیں۔ اچھا، اپنے کے بعد کہاں تلاش کریں، اپنے ارد گرد۔ یہ جو آپ کو ممکن ہے استاد کی شکل میں، ممکن ہے کہ شاگرد کی شکل میں، طالب علم کی شکل میں، دوست کی شکل میں، والدین کی شکل میں، بہن بھائی، زوجہ، اولاد، قبیلے والے، محلے والے، ان کی شکلوں میں، انہی میں ہیں وہ شیاطین، اسے باہر تلاش نہ کریں۔ حابیل کے لیے کہاں تھا شیطان، یہ قابیل کی صورت میں۔ نوح علیہ السلام کے لیے کہاں تھا، یہ زوجہ اور بچہ کنعان کی صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہاں شیطان تھا، وہ جو چچا بیٹھا ہوا تھا ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک لسٹ ہے، پورا زمانہ ہی زمانے جاہلیت۔ اور ابو لہب کی بات آئی، جب قریبی شیطان بنے تبرہ بھی سخت ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ جن کے اوپر تبرہ ہوا ہے وہ قریبی ترین افراد تھے، قریبی ترین۔ مثلا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کیا کہا، میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے بہت سارے افراد تھے، لیکن تبرہ کس کے بارے میں ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، قریبی کرے تو اس کے اوپر تبرہ بھی اس قدر شدید اور سخت ہے۔ خطبہ قاسعہ سب سے طولانی خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، بہت بہت دلچسپ ہے، بہت دلچسپ، بار بار پڑھیں، آڈیو میں بھی نیٹ پہ موجود ہے، تقریباً 30 منٹ کا خطبہ ہے، اگر تیز پڑھا جائے، اگر آپ دیکھ کے پڑھیں تو خود سوچیں کتنا طولانی ہوگا۔ جیسے مکتوبات میں سب سے طولانی مکتوب عہد نامہ جناب مالک اشتر ہے، اور خطبات میں سب سے طولانی خطبہ خطبہ قاسعہ ہے۔ خطبہ قاسعہ کے آغاز میں ابلیس کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے کچھ بیان کیا ہے، اس میں ابلیس کی مذمت، اس کے تکبر اور غرور، اور آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود نہ کرنے، اس کا بیان ہے، اور پہلا فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا۔ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ، نیچے سے ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، اور اس کے بندوں میں جو ان صفات میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی، اللہ کی صفات میں جو ٹکر لے اللہ تعالیٰ سے، اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے، یعنی اپنے فرشتوں سے امتحان لیا کہ ان میں سے کون سے ہیں جو غرور کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں دو آرائے ہمارے علماء میں، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، ایک طائفہ کہتا ہے کہ فرشتے تمام کے تمام معصوم ہیں، آسمانی ہوں، عرشی ہوں، زمینی ہوں، تمام کے تمام معصوم ہیں۔ دوسرا جو قول ہے وہ عرفا کی جانب سے زیادہ آیا ہے لیکن قابل دقت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فقط عرشی وہ معصوم ہیں، وائلا تمام سماوی فرشتے بھی معصوم نہیں ہیں، تمام زمینی فرشتے بھی معصوم نہیں ہیں،
اور فرشتہ چونکہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر جن کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ممکن ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں ہی کی قبیل سے ہو، اور جن اس کو اس لیے کہا گیا ہو کہ چونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جنین جیسے دکھائی نہیں دیتا، ماں کے پیٹ میں بچے کو جنین اسی لیے کہتے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مستور ہے، اس لیے فرشتوں کو یہاں پہ جیسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ادھر کس کو تقسیم کیا گیا ہے؟ فرشتوں کو، یہاں پہ تو نہیں یہ کہا گیا کہ تمام فرشتے معصوم ہیں، اس لیے میں عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، ثم اختبر بذالک، پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی سے اختبار لیا، امتحان لیا، کس کا؟ ملائکتہ، اپنے ملائکہ کا امتحان لیا، المقربین، جو اللہ کے مقرب ہیں ملائکہ، قریب کیے ہوئے ہیں، لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین، یعنی مقربین ملائکہ میں دو گروہ تھے، ایک کیا ہیں؟ جو مستکبر ہیں، اور ایک متواضع ہیں. متواضعین کو مستکبرین سے جدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ امتحان لیا. اس وجہ سے اس خطبے کے اس اساس کی بنیاد پہ ہم کیا نتیجہ لیں گے؟ وہ جسے ہم جنات کی قبیل بعنوان انسان کے مقابل ایک ذات کہتے ہیں، اس کے مطابق اس قبیل سے نہیں تھا. فرشتے دو طرح کے ہیں، مقربین فرشتے دو طرح کے ہیں، ایک متواضعین ہے اور ایک مستکبرین ہیں. بہرحال یہ دونوں قول آپ مطالعہ کریں. مسائط الجوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی وہ تمام فرشتوں کو معصوم سمجھتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کلام بھی تفصیلی کیا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی اسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، معصوم سمجھتے ہیں. لیکن بعض بزرگ شخصیات ہیں جیسے حوض علمیہ کے معروف استاذ عرفان شیخ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی، وہ شدید اصرار اور تاکید کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام فرشتے معصوم نہیں ہیں، اور کان من الجن جو کہا گیا ہے وہ جن اس کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ملائکہ بھی پوشیدہ ہیں، کیونکہ ہر پوشیدہ چیز کو جن سے تعبیر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ رات جب چھا جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ اذا جنہ اللیل، جب رات چھا گئی، کیونکہ رات نے گم کر دیا، مستور کر دیا. تو یہ دور کو اپنے مطابق یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، قابل تحقیق چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آزمائش لی. ابلیس کا اندر آزمائش پہ آشکار ہو گیا یا نہیں؟ ہم میں سے کوئی بشر ایسا ہے آزمائش کے بغیر اس کا باطن آشکار ہو جائے؟ اس لیے جو اپنے وجود میں دعویٰ کرتا ہے جس چیز کا بھی، آزمائش آ کے اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ تم دعوے میں سچے تھے یا نہیں. پوچھتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں امتحان شدید رکھا گیا؟ وَإِلَّا تو ہم کہتے ہیں کہ یا پروردگار، بارِ الٰہی، اے پروردگار، اگر امام حسین علیہ السلام تمام کمالات انسانی کی اوج پر فائز ہیں تو کوئی منظر تو دکھا، ہم بھی تو دیکھیں کہ علی اکبر جیسا خلقاً و خلقاً شبیہ رسول ہو اور اسے دین کے لیے قربان کر دیں. یہ منظر تو نہیں ہم نے دیکھا. لہذا امامت اپنی اوج کے اوپر جلوہ گر ہے کربلا کے میدان میں، اوج کے، یعنی خورشید جب اپنے وسط آسمان کے اوپر روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے کربلا میں امامت بھرپور طریقے سے زور فشانی کر رہی ہے. کسی بھی جہت سے، کسی بھی راہ سے امامت کو خریدا نہیں جا سکتا، وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے تابع ہے. لہذا اسی طریقے سے دیکھیں کہ ابلیس کا اندر آشکار ہوا، ہم بھی اسی طریقے سے، ہم لوگ اندر سے کیسے آشکار ہوں گے؟ بالفاظ دیگر، کسی کا باطن اگر جھانکنا ہو تو کیا کریں؟ یہی ہمیں آیات روایات بتاتی، آزمائش میں ڈالو، دیکھو پیسے نکالتا یا نہیں نکالتا. یا جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہر انسان بولنے پہ کیا ہے؟ وہ پہچانا جاتا ہے. تیزی سے اسے دیکھیں، بقیہ انشاءاللہ بعد میں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باوجود اس کے کہ وہ دل کے بھیدوں کو اور پردے غیب میں چھپی چیزوں سے آگاہ تھا، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اسے سجدہ کرنے میں آر آئی، انا کا نا احساس آئی، اکڑ آئی، اور اپنے مادہ تخلیق یعنی آگ سے بنا تھا کی بنا پہ آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، اور اپنے اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا، چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیشرو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی۔ اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر اور سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار لیا، پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے اپنے بڑے بننے کی وجہ سے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا۔ یہ قانون خلقت ہے اس کائنات کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیگر آیات روایات بھی ہیں، معتبر الکافی کی روایات ہیں، جو جتنا بڑا بنے گا یعنی تکبر کرے گا روز قیامت اتنا چھوٹا محشور ہوگا۔ ذرات متکبرین جہنم میں کس طرح سے محشور ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے ذرے جو ابھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے، اور اہل محشر اپنے پاؤں کے نیچے مسل رہے ہوں گے، پھر سب کا حساب ہو جائے گا تو ان کی باری آئی۔ لہذا اس جملے کو دوبارہ سنیں، اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں کبھی کسی کے، خصوصاً سب سے خطرناک تکبر میں کون ہے؟ اہل علم اور اہل جمال و اہل قوت، اہل مال، یہ تین چار طبقات، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس جمال ہے، جن کے پاس قوت ہے، یا جن کے پاس علم ہے، فوراً تکبر آتا ہے، یہ جاہل کہاں سے اٹھ کے آ گیا، ایک تو ان جاہلوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اسے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے اس جملے کو پھر سنیں، پھر تم دیکھتے نہیں اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا، اور بلندی کے زعم کی وجہ سے کس طرح پستی دی، دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی، اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایسے نور سے پیدا کر سکتا تھا۔ یہ دلچسپ ایک نقطہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا آدم کو ایسے نور سے پیدا کر سکتا تھا جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوش تمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے کیا ہو جاتی؟ سب کی گردنیں خم ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پیکر آدم کس سے بنایا گیا؟ من حمائن مسنون، بدبودار مٹی سے، خوشبوئیں آ رہی ہوتی، نور نورانی اس کے زوفشانی ہو رہی ہوتی، تو پھر کس نے آگے گھمنڈ دکھانا تھا؟ پھر تو سارے کے سارے جھک جاتے۔ اس کے اوپر اکتفا کرتے، انشاءاللہ بقیہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس روایت کا میں صرف دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معتبر حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ پہلا ذات جس نے قیاس کی وہ ابلیس تھا، اور قیاس بھی غلط کیا، اس نے پیکر کو تو دیکھا کہ بدبودار مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس پیکر میں جو نور پوشیدہ ہے، اگر اس نور کے اوپر اس کی نگاہ چلی جاتی تو پھر اس کی گردن جھک جاتی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔